جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، کو ان کو حضرت کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ
ماشاءاللہ۔ بطور خاص آج ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے، عہد امتی عہد ایک مسلمان، صحابہ کے بارے میں کس طرح کی سوچ نظریات اور کس انداز سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو یاد کرنا چاہیے، اور شریعت مطہرہ کو خود پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے حوالے سے اس امت کو کیا تلقینیں فرمائی ہیں، کیا ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ اور پہلا سوال میں یہاں سے ہی مفتی صاحب لوں گا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے آج کل کچھ ایسی گفتگو بھی سننے کو مل جاتی ہے، بعض عام جو افراد ہوتے ہیں وہ جب سنتے ہیں تو چونک ہی جاتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو، تو صحابہ کے بارے میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت چونکہ ان کو حاصل ہے صحابہ کو، تو کیا ایک انداز ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تمام عقیدتوں کا مرکز اور تمام عقیدتوں کا قبلہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اہل بیت اطہار، ان کی محبت یہ فرض و واجب ہے کہ دل کے اندر ان کا احترام، ان کی محبت یہ ہونی ضروری ہے۔ اب اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے، میں صحابہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن ایک تمہیدی بات ہے،
جی جی،
کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اس کی بنیادی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت یہ دل کے اندر ہونا ضروری ہے؟ تو ان کی محبت کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہیں پالتا ہے، کہ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّ، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی محبت کا جو سبب بنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، خون ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ وجہ، اصل وجہ کیا ہے، کیوں ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ٹھاٹے مارتی ہے؟ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن اس محبت کا کچھ لوگوں نے معنی یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کریں، یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کریں، تو ایسی محبت کے حوالے سے آئمہ اہل بیت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایسی محبت ہمارے لیے آر ہے, یعنی ہمارے لیے یہ اچھائی کا ذریعہ نہیں بن رہی, تم اس طرح کی بات کر رہے ہو, اس طرح کی گفتگو کرتے ہو, یعنی ہماری محبت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ خود ہمیں بھی پسند نہیں اور یہ درست بھی نہیں ہے. تو اہل بیت اطہار کی محبت کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کی.
ماشاءاللہ.
ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائے, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرتے رہو, یعنی اللہ سے ڈرتے رہو, میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو, لا تتخذوہم بعدی ارضا, میرے بعد اپنے تان و تشنی کا ان کو نشانہ مت بنا لینا, یعنی ان کے اوپر تانا کرنا شروع کر دو, ان کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دو, میرے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. فمن احبہم فبحبی, جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ مجھ سے محبت کرنا ہے.
سبحان اللہ.
ومن ابغدہم فببغدی, جو ان سے بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, تو وہ مجھ سے کینے کی وجہ سے ان سے کینہ رکھتا ہے. یعنی جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ احبو اہل بیتی لحبی, میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو, تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا. جس طرح اہل بیت اطہار وہ معظم و مکرم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوئے, تو اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ سعادت بخشی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اور محبت کا, تعظیم کا, تکریم کا جو قبلہ ہیں, جو مرکز ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے.
ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں اور تمہیدی طور پر ہمارے اس پروگرام کی آج کی تمہیدی جو گفتگو تھی, بڑی واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی گئی, اہل بیت سے بھی محبت اور پیار, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی محبت اور پیار, احترام کا رشتہ. کوئی بھی کسی طرح کی ایسی کوئی گفتگو جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کوئی تنقیص کا پہلو ہو, جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں کمی والا کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو, ایسی کمزور گفتگو نہ کرنی چاہیے, نہ ہی ایسوں کی گفتگو سننی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں بے ادبی سے بھی محفوظ رکھے اور بے ادبوں کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ کمپنیز یہ کسٹمر کو سہولت دیتی ہیں کہ ان کے موبائل اکاؤنٹس میں 1000 سے زائد کا بیلنس اگر برقرار رکھیں تو روزانہ کے حساب سے فری منٹس اور ایس ایم ایس ملتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟
ٹھیک ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مختلف قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں, جیسے سورت ملک ہے, سورہ یاسین شریف ہے, تو ان کے پڑھنے کی فضیلت وہ بیان کی جاتی ہے, لیکن میری نظر کیونکہ انتہائی کمزور ہے اور میں پڑھ نہیں سکتا, تو کیا اگر میں ان کو سن لوں تو سننے سے بھی یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی, یا جو مطلب برکتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی؟ اس کا جواب عطا فرمائے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں, بلکہ اسی سوال کو ہی لے لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے عذر بیان کیا کہ میری نظر ہی کمزور ہے اور میں پڑھ نہیں سکتا, تو بہرحال سن سن کر یاد بھی کر سکتے ہیں, کسی طرح حفظ کر لیں یا کچھ ایسا سلسلہ ہو. لیکن یہ جو اس طرح کی سورہ ملک کی فضیلتیں یا اور صورتوں کی فضیلتیں, اور ہمارے ہاں ایک ترغیب بھی ہوتی ہے ایک جگہ بیٹھ کر ایک اسلامی بھائی پڑھ لیتے ہیں بقیہ سن لیتے ہیں, تو وہ فضیلتیں جو خاص حدیثوں میں آئی ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گی؟
دیکھیے, فضیلت جو بھی ہوتی ہے نا وہ قیاس سے نہیں ثابت ہوتی, یعنی مخصوص فضیلت کسی کام پر وہ کسی نہ کسی نص کے ذریعے, قرآن کی آیت ہے, احادیث طیبہ ہیں, صحابہ و تابعین کے اقوال ہوتے ہیں, تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سنی ہوئی بات ہوگی, اندازے سے, قیاس سے, رائے سے کوئی مخصوص فضیلت آپ بیان نہیں کر سکتے. اب احادیث طیبہ میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ پڑھنے کی آئی ہیں، من قرا یہ الفاظ ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ فضیلتیں اپنے اندازے سے ثابت نہیں کر سکتے، فضیلت کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ جو پڑھے گا اسے ملے گی، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے۔ باقی رہا سننا، تو سننا یہ ایک الگ فضیلت رکھتا ہے، مخصوص فضیلت ایک الگ بات ہے، لیکن سننا یہ فضیلت رکھتا ہے کہ قرآن کو جو سنتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ، اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کی ایک صورت جو ہے وہ فرض کی ہے، تو جو سنے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن ہم یہ مخصوص فضیلت اس کے لیے نہیں بیان کر سکتے کہ جس کو عذاب قبر سے نجات ملے گی وہ سورہ ملک سن لے تو بھی اس کو یہ نجات فضیلت مل جائے گی، ایسا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ سورہ ملک جو پڑھے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی نظر کو بھی مضبوط فرمائے، آپ یاد کر لیں اور کوشش کریں گے تو بڑے حروف والے بھی قرآن پاک آتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔
اور 30 آیتیں ہیں، کوشش کریں روزانہ ایک ایک آیت بھی یاد کرتے رہیں گے تو ایک مہینے میں، یہ تو میں نے روزانہ کے ایک آیت کا وہ کہا ہے۔ مدنی چن کے کئی ناظرین سن رہے ہیں اور برسوں سے بس اوقات اس طرح توجہ نہیں ہوتی تو وہ یاد بھی نہیں کر پاتے، تو چاہے مرد ہوں، خواتین ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، کوشش کریں تو یہ اس طرح سورہ ملک شریف کو یاد بھی کر لیں تاکہ زبانی طور پر بھی اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ روزانہ کا معمول ہوگا تو وہ یاد بھی رہے گی۔ یہ حسان صاحب، جب ایسا بھی ممکن ہے کہ جہاں اجتماعی طور پر ہو رہی سورہ ملک تو وہاں درس بھی ہوتا ہے، دیگر چیز ہوتی ہے، تو شرکت کر لیں اور اپنی عادت بنانے کے لیے الگ سے اس کی تلاوت بھی کرتا رہے؟
بالکل، دیکھیں اس پر تان و تشنیع تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، اس کو ناجائز تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا
جی،
کہ کوئی کہے کہ جی اس طرح سننا ناجائز ہے تو قرآن پڑھ سننا بھی ناجائز ہو گیا، اب رہا کیا پیچھے؟ تو سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ اکرام علی مردوان کا طریقہ کار تھا، جب جمع ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے ہاں آپ قرآن سنائے، آپ قرآن سنائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اور سناؤ کیا حال ہے، تو صحابہ اکرام علی مردوان کا انداز ہوتا تھا جمع ہو کے کہ قرآن سنائے۔
اللہ،
سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سن سکتے ہیں، بس ہم نے وہ مخصوص فضیلت کی بات کی ہے کہ وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو ایسا ہونا چاہیے سنیں اور پھر بعد میں خود پڑھ لیں۔
سوال تھا وہ موبائل کے اندر اگر 1000 روپے اکاؤنٹ میں رہیں گے تو اتنے فری منٹ؟
جی، یہ جو فری منٹ اور ایس ایم ایس وغیرہ ملتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ سود کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اس طرح اکاؤنٹ بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، میسیج کے ذریعے ایک مسئلہ یہ ہم شامل کر لیتے ہیں، پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے یہاں سے ہی، بال جو انسانی بال ہیں، اسی طرح خواتین اپنے بال میں، تو کئی گاؤں دیہاتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بال کنگھی کرتی ہیں تو وہ جمع کر لیتی ہیں، ایک گچھا نکلا پھر نکلا پھر یہ کچھ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ پھیری والے ایسے آتے ہیں جن کو یہ بال فروغ کیے جاتے ہیں، یا تو اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور یا پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ انسانی بالوں کی اس طرح یہ خرید و فروخت ہو سکتی؟
انسان کے کسی بھی جز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی شرعاً، انسان کے کسی بھی جز کی بال ہوں یا کوئی اور حصہ ہو جس کو فروغ کیا جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب بالوں کو واقعی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو یہ دوسرے انسانوں کے سروں کے اندر لگائے جاتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے کسی انسان کے بال کو استعمال کرنا، اور بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ دوائیوں وغیرہ کے اندر استعمال ہوتے ہوں، تو اگر ایسی چیزوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، لہذا بال بیچنے کی تو ویسے ہی شرعاً اجازت نہیں ہے، جس نے بیچے ہیں اس نے بھی حرام کام کیا، جس نے خریدے ہیں اس نے بھی حرام کام کیا۔
ٹھیک ہے، ایک اور سوال میسج میں یہی موصول ہے کہ حج کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی اتنا تھا اور پھر بھی حج نہیں کیا، تو ابھی حیات بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟
دیکھیں اگر خود قدرت موجود ہے، خود جا سکتے ہیں تو خود ہی جانا پڑے گا، جب بھی ان کو حج کا موقع ملے گا، یعنی ایسی صورت بنتی ہے کہ حج پہ جا سکیں گے تو پھر ان کو جانا ہوگا۔ یہ صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں حج فرض ہوا اور بندے نے حج نہ کیا، اب ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جس میں وہ حج نہیں کر سکتا، یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے، اپاہج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکے گا، اب حج بدل کروانا ہوتا ہے، اس سے پہلے حج بدل کی اجازت نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، اگر کچھ سال ایسے رہ گئے ہیں بیچ میں تو اس کو کیا کہیں گے, قضا ہو گیا حج یا کیا؟
نہیں نہیں نہیں, حج کا وقت یوں نہیں ہے کہ قضا ہو جاتا ہو.
ٹھیک ہے,
جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کسی نے ادا نہیں کی تو جب ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگی, اس کو قضا نہیں کہا جاتا. تو اسی طرح حج ہے, جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا. البتہ جان بوجھ کے اس طرح تاخیر کرنا کہ دو تین سال تک نہیں کیا تو یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے.
حج میں تاخیر بالکل بھی جو ہے وہ بلا عذر نہیں کرنی چاہیے. جی مزید سوال.
مسئلہ ہے کہ سر اگر کوئی ہم نے اسلامی ڈائری رکھی ہے, کوئی وظائف والی ڈائری رکھی ہے اپنی پاکٹ میں, تو اس کے دوران ہی ہم اگر نماز کے لیے وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, تو ہم اگر اس کے دوران ہی پاکٹ میں آئے اسلامی بک اور ہم چلے گئے غسل خانے میں سنجا کرنے کے لیے, تو ہمیں وہ گناہ ہو گیا, تو ابھی اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ کوئی اس کا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا.
ٹھیک ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. اور یہ خود ہی آپ نے یہ بتائیے حسان صاحب, یہ تو انہوں نے کہا کہ اب گناہ ہو گیا ہے, اب اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ گناہ ہے کہ کوئی اگر اسلامی ڈائری تھی یا کچھ ایسا جس میں کچھ وظیفے یا کوئی بھی مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کو واشروم میں لے کے چلے گئے.
دیکھیں ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے, یعنی رواج کے مطابق عرف کے مطابق اگر وہ چیز بے ادبی شمار ہوتی ہو یا شرع اعتبار سے وہ بے ادبی شمار ہوتی ہو تو اس کو بے ادبی کہا جائے گا. اب اصل میں یہ ہے کہ جو قاعدے وغیرہ یعنی چھوٹے کوئی اوراد و وظائف ہیں یا کوئی مقدس چیز جیب میں رکھی ہوئی ہے, کارڈ وغیرہ, تو اس حال میں اگر کوئی واش روم میں چلا جاتا ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا. جیسے تعویذ ہے, تعویذ کے حوالے سے واضح طور پر کتابوں کے اندر یہ جزیہ لکھا ہوا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ موم جامع کر کے پہنا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن آپ کو قرآن پاک کو جیب میں رکھ کر اندر لے جائے تو وہ خود بھی فیل کرے گا کہ یہ میں نے غلط کام کیا, تو اس کو پھر وہ باہر رکھ کر جائے. چھپی ہوئی چیز کے احکام جدا ہوتے ہیں, ظاہر چیز جو ہوتی ہے اس کے احکام جدا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ادب کا تقاضا, جتنا زیادہ آپ ادب کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جو ہے وہ احناف کے امام گزرے ہیں, امام محمد کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 29 سال ہو گئے ہیں کبھی کسی کورے کاغذ کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. تو ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی مرتبے آپ کو عطا فرمائے گا, تو کوشش کیا کریں. لیکن بہرحال جس طرح آپ نے گناہگار ہونے کا مطلقاً حکم لگا دیا تو اپنے طور پر اس طرح کے احکام بیان نہیں کرنے چاہیے, علماء مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, جی مزید سوال.
جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے نا گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے, وائٹ کلر کی, یہ جو پالتو بلیاں نہیں گھر میں رکھتے, یہ رکھی ہوئی ہے اور یہ نا روتی ہے رات کو. تو پہلے بھی ایک دفعہ یہ روتی تھی ایسے, تو وہ نا اچانک ہی پتہ نہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے 14 سال کا, تو اب یہ پھر 3-4 دن ہوگا بہت زیادہ روتی ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہے, حرکتیں کرتی ہے, اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ کہتے ہیں کہ وہ مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں اگر یہ بلیاں وغیرہ روتی ہیں تو.
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور یہ بلی کے رونے سے کیا کوئی اس طرح کی آفتیں یا کچھ؟
یہ تو توہم پرستی ہے اور شریعت مطہرہ میں یہ ناجائز و حرام ہے کہ ایک بدشگونی لینا. تو بلی کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بیچاری تکلیف میں ہوگی یا بھوکی ہوگی اس وجہ سے وہ رو رہی ہوگی, تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا, نظریہ رکھنا, یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور ویسے ہی اگر ان کو پریشان کر رہی بلی تو یہ اب ان کو کہیں چھوڑ سکتے ہیں؟
بالکل دور چھوڑ کے آ جائیں اس کو, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر.
ٹھیک ہے, جی مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ اذان کے دے کلفظ ٹھیک ہے اس کے, لیکن اس کی اذان ہو جائے گی یا پھر دوبارہ کہنی پڑے گی؟
صحیح, ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں اس کو مزید.
یہ ہے کیا پیاز لہسن کھا کر فوراً مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ نماز پڑھنا ایسی کنڈیشن میں جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, نابالغ بچے نے اذان کہی ہے اور کیا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
اگر تو وہ سمجھ والا ہے, یعنی وہ سمجھدار ہے کہ اذان سمجھتا ہے کہ اذان کیا ہے, کہ یہ نماز کا اعلان ہے, تو پھر اس صورت میں تو اس کی اذان ہو جائے گی, لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور ویسے عام طور پہ اگر کوئی بچہ دیتا بھی ہے کسی جگہ پر تو اتنی سمجھ بوجھ تو ہوتی ہے اس کو, کتنی عمر کہیں گے ہم, کیا کہیں گے؟
عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچہ ایسا ہو جو سمجھدار ہو. تو اب
جیسے 8-10 سال والا بچے نے دے دی اذان,
مائک کھولا ہے اس نے اور اس نے باقاعدہ اذان دی ہے تو سمجھدار ہی ہوگا. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر مائک لگ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہوتا بھی نہیں کہ اذان دے سکے, وہ تو الٹی سیدھی آواز ہی نکالتا رہے گا اس میں.
ٹھیک ہے, ایک سوال جو ہے وہ ایک تو لہسن والا اور پیاز وغیرہ یہ کھا کے کہہ رہے ہیں نماز مسجد میں نہ بھی ہوں تو بھی نماز کے لیے اس کو کچھ کراہت وغیرہ ہے؟
بالکل بالکل, نماز کی حالت میں جب آپ جائیں گے تو منہ کے اندر بدبو نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
یہ منع ہے کہ نماز کی حالت میں
پہلے اکیلے بھی پڑھ رہے
ہیں, اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن صرف قرآن نماز نہیں, تو اس وقت بھی فرشتے اس کے منہ سے منہ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن کے آداب میں سے بھی یہ بیان کیا گیا کہ بندہ مسواک کر کے یعنی منہ صاف کر کے پھر قرآن کی تلاوت شروع کرے, تو یہی نماز کا حکم بھی ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال یہ آیا کہ مسجد کے اندر ہمارے یہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کی لکڑیاں یہ کاٹی جاتی ہیں, تو ان کو کیا کوئی ذاتی طور پہ جلا سکتا ہے یا بیچیں گے, کیا کریں گے؟ یہ
مسجد کا جو درخت ہے وہ بہر صورت اس کی آمدن مسجد کے اندر ہی استعمال ہوگی, یعنی اگر مسجد کے اندر لگا ہوا ہے یا کسی نے لگا دیا تو بھی حکم یہی ہے کہ اس میں جو بھی اس کی لکڑیاں ہیں یا پھل ہیں تو اس کو بیچ کر مسجد کے اندر اس کی آمدن کو استعمال کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے, بعض اوقات مسجد مدرسے میں اس طرح کے کوئی پھلوں کے بھی درخت ہوتے ہیں اور مساجد کے اندر بالخصوص, تو ایسا نہیں ہے کہ جو جس کا دل کرے وہ پھل آتا ہے تو وہ اس کو وہ لے کے چلا جائے, وہ اسی طرح کوئی اور ایسی چیز ہے جو مسجد کے اندر ہی جس کے یہ مصارف باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں سارے, تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال.
میرا نام زاہد ہے, میں بھاول نگر سے بات کر رہا ہوں, اور کھاد نگد ریٹ ہے 1800 اور ادھار ریٹ ہے 2200, تو اس کا یہ سود میں آتا ہے یا کیا ہے؟
بہت سے سوالات, یہ سوال تو ہمارے سلسلے کا حصہ ہے, یعنی بالکل
چوتھے پانچویں حصے میں آ جاتا سلسلے میں آ جاتا ہر چوتھے پانچویں سلسلے میں آ جاتا ہے
تقریباً اس میں بھی اور احکام تجارت کے اندر بھی بکثرت یہ سوال, اور نفع کتنا لینا ہے وہ نمک برابر والے, تو یہ ایکول بہت زیادہ سوال جو ہے وہ چلتا ہے. اچھا, لوگ اس کو ہم اتنی بار سمجھا کے یا عرض کر کر کے تقریباً تھکے نہیں ہیں, انشاءاللہ پھر بھی عرض کرتے رہیں گے, وہ سود والا عنصر وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے منع ہے کہ یہ سود ہے, کہ یہ ادھار میں 2000 کی تھی اور نقد میں 1500 کی تھی اس لیے منع ہے.
دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ اس کا حکم شرام بیان کر دیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ لینے کے لیے گئے اور آپ نے ایک قیمت مقرر کر لی اور اس پر آپ نے ادھار یا نقد کی بات کر لی تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کی بات ہوئی کہ یہ چیز 2200 روپے کی ہے اور ہم آپ کو 3 مہینے میں اس کے پیسے دیں گے, تو ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. ہاں, جو ممنوع صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ 1800 کی ہے, آپ لے لیں, اور اگر آپ کو تاخیر ہو گئی, 3 مہینے گزر گئے, تو اس صورت میں آپ کو 2200 روپے دینا پڑیں گے, یہ ناجائز و حرام ہے. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ قسطوں والی چیزوں کے اندر عام طور پر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز واپس کی تو آپ کے اوپر پینلٹی ہوگی, پیسے اوپر دینا پڑیں گے, یہ ناجائز و حرام ہے. تو اگر کوئی چیز کوئی شرط اس میں ناجائز نہیں لگائی جاتی اور ڈائریکٹ اس کو مہنگا بیچا گیا اور اس کے لیے وقت مقرر کر لیا گیا کہ کتنے عرصے میں آپ کو اس نے پیسے لوٹ دے دینے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہا یہ کہ سود, واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سود حرام ہے
پیسے کی وجہ سے. جی جی,
سود حرام ہے, حالانکہ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف سود حرام ہو, بلکہ سود کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں. کسی کو دھوکہ دے کر مال بیچ دیا, یہ بھی حرام کام ہے. رشوت لینا, یہ بھی حرام کام ہے. گھٹیا مال کسی کو اچھا کہہ کے ٹکا دینا, یہ بھی حرام کام ہے. تو حرام کاموں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی اے ایمان والو, اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو اللہ تعالی نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ سود کے ذریعے نہ کھاؤ, بلکہ باطل اور ناجائز و حرام جتنی بھی صورتیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے.
ٹھیک ہے, اور یہ بہرحال قیمت کا یہ والا یہ سود کے زمرے میں,
سود کے زمرے بھی نہیں آتا.
اب ہیں اس میں پتہ نہیں کیسی کیسی شرائط جو ہیں وہ حسان صاحب بیچ میں ایڈ کر لی گئیں, اور ایک تو پہلے یہ جرمانہ لگاتے تھے یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنوں کوئی آئے تو انہوں نے آ کے باقاعدہ سوال دیا, جمع کیا کہ ہمیں چیز ہی اٹھا کے لے آتے ہیں, چیز ہی ضبط کر لیتے ہیں. اگر قسطیں نہیں لیتے تو ہم باقاعدہ چیز ہی اٹھاتے ہیں اور چیز کو ضبط کر لیتے ہیں. حالانکہ جو اور بیچنے والے کی بھی جو رائٹس بنتے ہیں اس کے کوئی اپنی سیکورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ وہ معاملہ کر سکتا ہے, کوئی گروی رکھ سکتا ہے, کچھ اور اس کے لیے انداز اپنائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ چیز ہی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ختم.
یہ ہوتا ہے, باقاعدہ لکھا ہوتا ہے شرائط میں. ایک ناجائز ہونے کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ قسط نہیں دے پائے تو قسطیں بھی ضبط اور چیز بھی آپ کی واپس لے لی جائے گی. تو یہ اگر شرط لگائی جاتی ہے تو یہ سودا بھی حرام ہو جائے گا.
تو بہرحال جو اس طرح کے بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے اپنا وہ شرائط نامہ آپ کسی بھی قریبی دارالافتاء اہل سنت میں آپ لے کر چلے جائیں. الحمدللہ کراچی شہر میں 5 جگہوں پر دارالافتاء اہل سنت ہیں, حیدرآباد میں ہے, راولپنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, فیصل آباد میں ہے, سرگودا میں بھی. اور آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بلکہ بیرون ملک بھی دارالافتاء اہل سنت کے باقاعدہ آغاز ہوں, افتتاح ہوں, تو انشاءاللہ یہ فیضان اور بڑھتا رہے گا. تو بہرحال آپ یہ شرائط نامہ جو بھی آپ کا آپ کے پاس وہ پرچہ ہے اس کو آپ لے کے جائیے, انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. بلکہ ایک مفتی محمد قاسم اتاری صاحب, ان کا یوٹیوب چینل کا ایک پرومو دیکھنا ہے, آپ اس کو بھی آن کیجیے.
مفتی محمد قاسم اتاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کے مشہور و معروف پروگرامز اندھیرے سے اجالے کی طرف. آئیے کچھ سیکھتے ہیں. فیضان قرآن, اللہ کی پہچان, فیضان علم, انگلش پروگرام بلیسنگ آف اسلام اور شارٹ کلپس موجود ہیں. تو آج ہی مفتی محمد قاسم اتاری یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں.
ماشاءاللہ یوٹیوب پہ جا کر آپ, یہ چینل بھی ہے اس کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کا چینل ہے, اور ان میں آپ انشاءاللہ علم دین کے بہت سے ایسے پروگرام ہیں, بہت سے ایسے مختصر جو کلپس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بس علم سیکھنے والے بنے, علم کے ذرائع بہت ہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ 4 آدمی ہیں جن کو اللہ ثواب اجر عطا فرماتا ہے, سوال کرنے والے اور جواب دینے والے اور ان کو سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے. یہ 4 افراد جنہیں فرمایا گیا کہ اللہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ سوال, بعض اوقات کسی کے سوال بھی کئیوں کے لیے رہنمائی کا سامان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ انہوں؟
بالکل بالکل, یعنی ایسا ہونا چاہیے. اور یہ فرمایا کہ جو علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. تو اس اور یہ بھی ہے کہ جو حسن و سوالی نصف العلم, بہترین جو سوال ہے وہ آدھا علم ہے. یعنی سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچے.
ماشاءاللہ
بعض اوقات سوال کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, وہ سوال برائے سوال ہوتا ہے. تو سوال وہ ہونا چاہیے کہ جس میں اپنا اور دوسروں کا فائدہ ہو.
ماشاءاللہ
تو اس سے اس کو کہتے ہیں کہ ایسا سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے. فضول سوالات نہیں ہونے چاہیے, لیکن بہرحال سوال کرنا یہ اچھی بات ہے. اور جس چیز کی ضرورت ہو بندہ اس کے بارے میں حیا نہ کرے, سوال لازمی طور پر کر لیا کرے.
ماشاءاللہ ایک چلیں یہ مسئلہ یہاں سے شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرائض کے 3 رکعت کے اندر اگر کوئی سورت بھی ملا لی گئی تو اس سے کیا سجدہ صاحب ہوگا؟
اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں تو بہتر ہے اس کے لیے کہ 3 اور 4 رکعت میں بھی سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملائے. اور اگر ملا لی ہے اس نے تو یہ اچھا ہے, اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا. اور اگر امام ہے, امام صاحب نے 3 اور 4 رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی تو یہ اچھا نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ رکوع کر لیں, لیکن انہوں نے ملائی تو سجدہ صاحب ان کے اوپر بھی نہیں ہوگا. اور امام صاحب نے اگر بڑی سورت ملائی کہ جس کی وجہ سے مقتدیوں پر گرا گزرا تو یہ مکروہ تحریمی ہے, لیکن بہرحال سجدہ صاحب اس سے بھی لازم نہیں ہوگا, نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. ایک اور میسج میں سوال ہے, وہ بھی اسی سے تھوڑا تھا ملتا ہوا, کہ اگر سنت غیر موقعہ یہ ادا کر رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ اب 3 رکعت میں اگر ثنا نہیں پڑھیں گے تو
پھر اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. سنت چھوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے.
سنت یہ ہے کہ جو سنن غیر موقعہ ہیں یا اسی طرح نوافل ہیں اس کی جب 3 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کی ابتدا یہ ثنا سے کی جائے گی.
ٹھیک ہے. اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا؟
نہیں سجدہ صاحب نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ کال سامنے.
میرا نام سید احمد اتاری ہے, میں ضلع لودرا سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر بال دیکھ نہیں سکتے تو انہیں کس کام میں استعمال کرنا چاہیے؟
بالوں کا مسئلہ ہے تو یعنی کافی اس کا مطلب کہ بال بیچ نہیں سکتے تو پھر کس کام میں استعمال کریں؟
دیکھیں اس انسانی جسم سے جو بھی بال جو بھی چیز نکلتی ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر ناخن ہیں جدا جو کی جاتی ہیں ناخن ہیں بال وغیرہ ہیں جن کو کاٹنے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں سب سے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو کسی جگہ پر دفنایا جائے، دفناتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر دفناتے نہیں ہیں تو اگر پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بہتے پانی میں ڈال دیں اسے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ پر پھینکیں، جیسے عورتیں ہیں تو وہ اپنی یہ چیزیں ایسی جگہ پر پھینکیں کہ جس پر نامحرم کی نظر نہ پڑے،
ٹھیک ہے؟
بعض لوگ جو ہے وہ بڑی اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں اور باقاعدہ گھر کے اندر انہوں نے اس طرح کی تھیلی یا اس طرح کی چیز رکھی ہوتی ہے جس میں عورتیں اپنے بال رکھتی جاتی ہیں اور پھر وہ جا کے نہر وغیرہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جہاں اس طرح کا اہتمام ہو سکتا ہے جن کو اسے سہولیات حاصل ہیں
وہ یہ بھی
ان کو ایسا کرنا چاہیے۔
اور ویسے عام بھی کہیں ڈال لیں تو اس میں بھی تو لپیٹ کر کپڑے میں یا کسی ایسی چیز میں تو
پھینکے جا سکتے ہیں،
صورت نکل سکتی ہے۔ یہ میسج میں ایک سوال آیا، کہہ رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے وہ ہم لکھتے ہیں تو کیا قرآن پاک کی آیت بھی لکھ سکتے ہیں؟
بعض ہوتے ہیں جو کہلاتے ہی الٹے ہاتھ والے ہیں، تو اس لیے الٹے ہاتھ سے لکھنا ویسے کوئی ناجائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
لکھ تو سکتے ہیں چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی اگر کوئی لیفٹ ہینڈر ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی کھانے کی عادت بنانی چاہیے، ورنہ جیسے الٹے ہاتھ سے کوئی لکھ رہا ہے نا تو ایسے لوگوں کی بہت ساری چیزوں کی عادت پھر
الٹے ہاتھ سے ہوتی ہے،
الٹے ہاتھ سے کھائیں گے بھی الٹے ہاتھ سے پئیں گے بھی، تو بچپن سے ہی جو بچہ ہو اس کی یہ عادت بنا دیں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے یہ کام کرے، ہاتھ اس کا کھانے کے وقت جو ہے وہ کسی چیز سے کپڑا وغیرہ اس پہ باندھ دے تاکہ وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائے، اور لکھنے کی بھی سیدھے ہاتھ سے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا سیدھا ہاتھ چل جائے گا،
ٹھیک ہے؟ ایک یہ سوال یہ کہ کیا مرد کا احرام وہ کسی عورت کے کفن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے، اگر تو وہ کوئی معظم ہستی ہے تو استعمال کیا ہی جا سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی نیت فاسد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور اس کو عام مرد کا بھی کوئی احرام ہے، اس نے دیا کہ ٹھیک ہے اس کے اندر اس کو کفن دے دیں تو جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے،
ٹھیک
ہے؟ اگر کوئی خرابی اس کی نیت کی اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ اس کا ذمہ دار ہوگا،
ٹھیک ہے؟ اور ویسے ایک کفن اپنا احرام کا کپڑا جو ہے اس کو کفن کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟
دیکھیں کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف لٹھے کا کفن استعمال ہوتا ہے، حکم یہ ہے
اور وہ بھی ایک مخصوص ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے، ہر آدمی وہی لے رہا ہے،
جی جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کفن یہ اچھے سے کپڑے میں دینا چاہیے، آدمی جو عید کے دن پہنتا ہے ایسے بڑے تہوار میں پہنتا ہے تو اس کپڑے کا دینا چاہیے، لیکن اب چونکہ ہمارے زمانے کے اندر رواج یہی ہے کہ لٹھے کے کپڑے کا دیا جاتا ہے تو پھر اسی کپڑے کا دینا چاہیے، اگر آپ دوسرے کوئی کاٹن کا یا کوئی اور اچھی کمپنی کا کپڑا لا کے اس کو پہنائیں گے تو یہ لوگوں کے لیے تان و تشنی کا سبب بنے گا، یعنی اعتراضات وہ کریں گے، تو اس لیے سے گریز کیا جائے، جیسا عام مسلمانوں کو کفن دیا جا رہا ہے ویسا ہی کفن دیا جائے،
ٹھیک ہے؟ اور
اگر احرام استعمال کر رہے ہیں تو احرام کے استعمال پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا،
احرام عموماً وائٹ ہی ہوتے ہیں، سفید ہی ہوتے ہیں، اور ویسے سارے کپڑے تو نہیں، عورتوں کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟
5 کپڑے ہیں،
جی جی، اس میں کوئی ایک چادر یہ شامل کر
لیں اس میں،
ٹھیک ہے؟ مدنی چین کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور درست طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔